من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. في سورة نام ہے، اس نام تو نون ہے، اور دوسرا نام اس کا سورۃ القلم بھی ہے. اب یہ تمام انسانوں کی بلکہ مخلوقات کی پیدائش سے تقریباً 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس قلم کے ذریعے سے انسانوں کی تقدیر لکھوائی تھی، بلکہ تمام مخلوقوں کی تقدیر لکھوائی تھی، اس قلم کی صورت کے شروع کے اندر قسم کھائی گئی ہے. لہذا اس قلم کے اعتبار سے لفظ نون سے بعض مفسرین نے دوات کو مراد لیا ہے، کہ جب آگے قلم کا تذکرہ ہے تو قلم کے لیے دوات ضروری، تو نون سے مراد ہے دوات. کیونکہ قدیم زمانے کے اندر آج کی طرح روشنائی والے قلم ہوتے نہیں تھے، لکڑی کا قلم الگ اور دوات الگ. نمبر دو، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نون یہ رحمان، رحیم، ناصر جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، نور، ناصر، رحمان، اس میں کا یہ نون یہاں لیا گیا ہے. لیکن اس پر بہت سے حضرات نے رد کیا ہے. نمبر تین، نون سے مراد بعض حضرات نے مچھلی کو مراد لیا ہے. کون سی مچھلی؟ جس مچھلی کی پشت کے اوپر اللہ تعالی نے اس پوری دنیا کو رکھا ہے. اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث منقول ہے کہ پہلے اللہ تعالی نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کو فرمایا کہ لکھ. تو قلم نے اللہ سے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا تقدیر لکھ ڈالو. تو اس قلم نے قیامت تک، یعنی اس دن سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھنا شروع کر دیا. قلم لکھتا ہی چلا گیا، اور جس دن اس کو حکم ہوا تھا وہاں سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس نے مسلسل لکھنا شروع کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو پیدا فرمایا اور آب کھورے بلند فرمائے جس سے آسمان بنے، اور پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی پیٹھ پر رکھا. مچھلی میں حرکت تھی جس سے زمین بھی ہلنے لگی، اسی لیے پہاڑ گھاڑ کر کے زمین کو اللہ تعالیٰ نے ساکن کر دیا، مضبوط کر دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس روایت کو بیان فرما کر کے اس آیت کی تلاوت فرمائی، نون والقلم وما یسطرون. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مچھلی کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا اور اس کو خطاب کے فرمایا کہ میری عزت کی قسم، اپنے دوستوں میں میں تجھے کمال تک پہنچاؤں گا اور اپنے دشمنوں میں تجھے ناقص رکھوں گا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نون یہ صرف سورت کا نام ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کا نام ہے نون. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نون سے مراد نور کی تختی ہے, نور کی ایک تختی ہے. اور یہ بھی ہے کہ اس قلم سے نکلنے والا نور یا نور کی تختی آسمان اور زمین کے درمیان کی مسافت کے برابر ہے, اتنی بڑی وہ تختی یا اتنا بڑا وہ نور ہے. مفسر کہتے ہیں کہ نون یہ 29 حروف ہجائیہ میں سے ہے, یعنی یوں کہہ دو کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں, اور اس کا صحیح معنی اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہیں. اب جو حضرات نون سے مچھلی مراد لیتے ہیں وہ ابتدا اور آخر کے درمیان میں کامل مطابقت قرار دیتے ہیں, کیونکہ سورت کے آخر میں بھی ولا تکن کا صاحب الحوت حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے جس کے اندر مچھلی کا واقعہ ہے. تو گویا ابتدا میں بھی مچھلی کا تذکرہ, آخر سورت کے اندر بھی مچھلی کا تذکرہ, یہ کمال بلاغت کی بات ہے. قسم ہے قلم کی جس کے ذریعے سے کائنات یعنی قیامت تک ہونے والی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھوائی. اس قلم کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں سنی تھی. جس طریقے سے برتن وغیرہ پر لکھنے کا جو آلہ ہوتا ہے وہ آلے کی طرح اس کی جیسی آواز نکلتی ہے, اسی کی طرح جو ہے وہ آواز نکل رہی تھی, اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلم کے لکھنے کی آواز ساتویں آسمان سے بھی اوپر جو ہے سنی. وَمَا يَسْتُرُونَ, اور وہ قلم جو کچھ لکھ رہا ہے اس کی بھی قسم. اب ظاہر بات ہے کہ تقدیر لکھنے والا قلم یا یہ کہ تقدیر لکھنے والے فرشتے نیکی بھی لکھتے ہیں, بھلائی بھی لکھتے ہیں, اور جو ہے برائی اور گناہ بھی لکھتے ہیں. یا جو ملائکہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں, جناتوں کے ساتھ رہتے ہیں, وہ ملائکہ انسان کے نیک اعمال بھی لکھتے ہیں اور برے اعمال بھی لکھتے ہیں. یہ سب امکانات تھے وما یسترون کے اندر. اور بعض حضرات نے ایک عجیب معنی نکالا کہ وما قلم سے مراد عام قلم لے لو, کوئی خاص تقدیر لکھنے والا نہیں, اور وما یسترون سے مراد کیا نکلے گا کہ علماء امت قلم کے ذریعے سے دین کی حدیث کی جو باتیں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قلم کی اور لکھی ہوئی باتوں کی قسم کھا رہے ہیں. اس صورت میں بہت بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہو جائے گی کہ علماء کے قلم اور ان کے قلم سے لکھی جانے والی چیزوں کی باری سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. ما انت بنعمت ربك بمجنون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت سے دیوانے نہیں ہو. یہ مکہ والے حضور کو بڑا عقل مند جانتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن دیوانگی کا دعویٰ کیوں کیا مکہ والوں نے حضور کے لیے؟ اس لیے کہ جس دور کے اندر اہل مکہ بہت ہی طاقت میں ہیں اور بہت ہی زیادہ اونچائی پر ہے دنیاوی اعتبار سے, ایسے زمانے میں حضور نے ان کی مخالفت کر کے توحید کا دعویٰ کیا. اب عام طور پر دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ طاقتور حکومت کی مخالفت کرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی مضبوط ترین طاقت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے خلاف توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور ایسا آدمی ان کی نظر میں کون کر سکتا ہے جو پاگل جیسا ہے؟ اسی لیے انہوں نے حضور کے لیے پاگل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بالکل تنگ حال تھے، ابا تو پہلے انتقال کر گئے، دادا بھی چلے گئے، چچا بھی جو ہے جو مدد کرتے تھے وہ چراغ سحر کی طرح ہے، کب بجھ جاوے چچا ابو طالب کا چراغ۔ ایسی تنگ دستی کے حالات کے اندر فقر و فاقہ کے باوجود کافروں کی طرف سے مال کی مسلسل پیشکش ہو رہی ہے، پھر بھی اس کو ٹھکرا کے توحید کا دعویٰ کرنا، یہ ایسے ہی انسان کا کام ہے ان مکہ والوں کی نظر میں جو مجنون ہو۔ اسی لیے بطور تعجب ان مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیوانگی کا لفظ استعمال کیا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ایسی تنگ حالی میں، ایسی کمزوری میں کوئی دیوانے لوگ نہیں کھڑے ہوا کرتے، بلکہ جن کے پاس حقائق ہوا کرتے، جن کو غیبی تائیدات ہوتی ہے، وہی لوگ جو ہے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود مکہ والوں کی بات کی ترغیب فرما دی کہ آپ مجنون نہیں ہیں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بدلہ اور ثواب عطا فرمائیں گے جو ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق کو بعض حضرات نے دین کے معنی میں لیا، اور یقیناً آپ بہت بڑے دین کے اوپر ہو، یعنی آپ کا لایا ہوا دین بڑا باعظمت دین ہے۔ بعض میں خلق سے قرآن مراد لیا ہے کہ آپ کا قرآن بڑا عظمت والا ہے، بعض میں خلق سے اسلام کو مراد لیا ہے کہ آپ کا اسلام بڑا عظمت والا ہے، بعض حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق کو مراد لیا ہے، گویا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں جو اخلاق تھے اس کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شکر، ابراہیم علیہ السلام کی خلت اور دوستی، حضرت موسیٰ کا اخلاص، اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کی سچائی، یعقوب اور ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت داؤد علیہ السلام جیسی حکومت، حضرت سلیمان جیسی تواضع، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم، یہ سب کمالات اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دیے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنکھ خوبا ہما دارن، تو تنہا داری۔ بعض حضرات نے اس کی توجیہ کی ہے کہ خلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، یعنی اللہ کو خوش کرنے والے کاموں سے حضور خوش ہوں گے، اللہ کو ناراض کرنے والوں کاموں سے حضور ناراض ہوں گے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اے نبی آپ بھی دیکھیں گے اور یہ مکہ کے کافر بھی دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون پاگل ہے۔ آگے آنے والا زمانہ بتائے گا کہ یہ مخالفت کرنے والے مکہ والے پاگل ہے یا نعوذ باللہ ہمارے نبی پاگل ہے، وہ آنے والا زمانہ ہی بتائے گا۔ ابھی تو یہ لوگ آپ کو نعوذ باللہ پاگل کہہ رہے ہیں، حالانکہ غلط ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، یقیناً آپ کے رب وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس شخص کو جو اللہ کے راستے سے بھٹک گیا، اور اس شخص کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں جو آدمی ہدایت پایا ہوا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ جھٹلانے والوں کی بات میں مت آ جانا، جن کا کام قرآن نبی اسلام کی تکذیب ہے، ایسوں کی بات میں آپ مت آ جانا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ کافر تو یوں چاہتے ہیں کہ آپ اگر ان کے لیے نرم ہوئے تو وہ بھی آپ کے لیے نرم ہو جائیں،
یعنی آپ ان کے دین کو برا بھلا نہ کہے، ان کی دین کی کوئی عیب، ان کی دین کی کمی کوتاہیاں ظاہر نہ کرے تو وہ بھی اسلام کو اچھا اچھا کہے، ایسا کام آپ نہ کرے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافروں فاجروں کے ساتھ یہ سودا کر لینا کہ ہم تم کو کچھ نہیں کہتے، تم بھی ہم کو کچھ نہ کہو، یہ مداہنت فی الدین ہے اور حرام ہے. باطل کو باطل بتلانا اور اظہار حق یہ لازم اور ضروری ہے. ولا تطع کل حلاف مہین، یہ آیت کریمہ اکثر اقوال کے مطابق ولید ابن مغیرہ کے بارے کے اندر نازل ہوئی ہے، اور بعض حضرات نے اس کو اسود ابن عبد یغوث کے متعلق قرار دیا ہے، بعض مفسرین نے اخنس ابن شریق کے متعلق قرار دیا ہے، لیکن زیادہ تر روایت ولید ابن مغیرہ کے متعلق ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس ولید ابن مغیرہ نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 9 صفات بیان کی ہے، وہ 8 تو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، صرف 9ویں صفت میں نہیں جانتا ہوں، آپ صحیح صحیح بتا ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا ابھی، اور جو ہے میں تیرے چیر ڈالوں گا، صحیح صحیح تو بتا دے مجھے. یہ کہہ کر وہ اپنی ماں کے پاس گیا. اب پہلے 8 صفات دیکھ لو اس کے کون کون سے تھے. ولا تطیع، آپ نہ مانے، ہر قسم کھانے والے کی بات میں آپ نہ آ جائے، جو بکثرت قسم کھایا کرتا ہو جھوٹی. مہین، جو آدمی حقیر اور معمولی قسم کا ہو، یعنی جس کی رائے اور تدبیر بھی حقیر ہو، اللہ کی نظر کے اندر بھی حقیر ہو، اگرچہ لوگ اس کو جو ہے بڑا عزت دار سمجھتے ہو، جیسے کہ مکہ کے لوگ اس کو بڑا عزت دار سمجھتے تھے، لیکن حقیقت کے اندر اللہ کی نظر میں بڑا حقیر تھا. حماز، جس کے اندر تانا دینے کی عادت بنی ہوئی تھی، لوگوں کے عیبوں کو وہ اچھالا کرتا تھا، لوگوں کی جو ہے غیبتیں کیا کرتا تھا. مشائل بنمین، شگل خور تھا، لوگوں کے درمیان بات ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کرے تاکہ لوگوں کے درمیان میں جھگڑا کرا دے. معلوم ہو کہ ادھر ادھر بات کرنا صلح کی نیت سے اچھی بات ہے، لیکن بات ادھر ادھر کرنا چگل خوری جھگڑا کرانے کی نیت سے، یہی چگل خوری اور حرام ہے. منا للخیر، اور وہ خیر سے بکثرت روکنے والا، یا خیر سے مراد لے لو مال کو، یعنی مال کو بکثرت روکنے والا، یعنی زکات بھی نہیں دے وے، صدقہ بھی نہیں دے وے، کسی غریب فقیر کو بھی نہیں دے وے. اب خلنا، معتد بڑا ظالم، زیادتی کرنے والا، اسیم بڑا گنہگار، عتل بد مزاج، بد اخلاق، بعد ذالک زنیم، یہ ہو گئے 8، اور یہ ہے 9 نمبر کا. بعد ذالک زنیم، اور اس کے بعد وہ نیچے نسب کا ہے، بالکل اس کا نسب بھی گیا گزرا ہے. چنانچہ اس نے اپنی ماں کو کہا کہ یہ 9 باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بیان کی، 8 تو میں جانتا ہوں، کیا کروں، بعد میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، باقی 9ویں کے بارے میں تو صحیح صحیح مجھے بتا ورنہ مار ڈالوں گا تجھے. تو اس کی ماں نے اس کو جواب کے اندر یوں کہا کہ تیرا باپ مغیرہ امین تھا. اب زمانے جاہلیت کے دستور کے مطابق مجھے یہ خطرہ ہو گیا کہ تیرا باپ بغیر اولاد کے مر گیا، تو تیرے باپ کا سارا مال تیرے چچا کے بیٹے لے جائیں گے. اس لیے میں نے ایک دن ایک غلام کے ساتھ زنا کروایا، اور اس کے ذریعے سے تیرا حمل ٹھہرا تھا اور تو پیدا ہوا تھا. اور ایسے بھی ولید کی پیدائش کے 18 سال کے بعد مغیرہ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی لیے گویا کہ یہ غیر ثابت النسب ہوا، اور ایک دم رذیل ایک غلام کی نسب سے ہوا، اس لیے اس کو زمین سے تعبیر کیا گیا. ان کان ذا مال و بنین، یہ کہ وہ بڑا مالدار تھا اور بڑا صاحب اولاد تھا، کیا اسی وجہ سے اس کی بات مان لینے کی، مالدار ہونے کی وجہ سے اور صاحب اولاد ہونے کی وجہ سے؟ غلط بات ہے. مال اور اولاد کی بنیاد پر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, جب اس کے سامنے ہماری قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں. کم وقت قرآن کی ایسی توہین کرتا ہے. سنسیمہ علی الخرطوم, ہم اس کی سونڈ کے اوپر نشان لگائیں گے. خرطوم ہاتھی اور خنزیر کی ناک کو کہا جاتا ہے. ابھی جو آیت کے اندر فرمایا گیا کہ ہم اس کی ناک اس کی سونڈ کے اوپر ایک داغ لگائیں گے, تو اس سے رسوائی اور روشیاہی مراد ہے. رسوائی ہوگی اس کی دنیا میں اور آخرت میں. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی حسی طور پر کوئی داغ پڑا ہو یہ ممکن ہے, اور آخرت کے اندر قیامت کے دن تو اس کی ناک کے اوپر ایک دھبا پڑے گا ہی پڑے گا. اور بات کہتے کہ ہاتھی اور خنزیر کے ساتھ تشبیہ دے کر کے اس کی توہین کرنا مراد ہے. بات کہتے ہیں کہ ناک بول کے پورا چہرہ مراد ہے, کہ اس کا پورا چہرہ بدنام, اور قیامت کے دن اس کا منہ کالا کالا ہوگا جس کی وجہ سے لوگ اس کو پہچان لیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مطلب بیان کیا, اس کی ناک میں تلوار کی نکیل ڈالیں گے. اور بدر کے دن ایسا ہی ہوا کہ اس کی ناک میں تلوار ڈالی گئی. اور بعض حضرات نے اس کی توجیہ کی ہے کہ ناک یہ انسان کی عزت و آبرو کی علامت ہے, اور ناک پر دھبا یعنی عزت و آبرو پر دھبا. جیسے ہم کہتے ہیں بعض مرتبہ اور اس میں کہ تو نے تو ایسا کام کر کے نعوذ باللہ میری ناک کٹوا ڈالی ہے, کہ تو میرا شاگرد ہو کے ایسے کام تو کرے تو نے تو میری ناک کٹوا ڈالی یعنی میری عزت چلی گئی. یہ ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے, تو اس کی عزت کے برباد ہونے کو مراد لیا جائے گا. انا بلونا ہم کما بلونا اصحاب الجنہ, یقیناً ہم نے ان مکہ والوں کو آزمایا کبھی قحط میں کبھی بھوک میں, جیسے کہ باغیچے والوں کو ہم نے آزمایا تھا. اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین, جبکہ اس باڑی والوں نے آپس میں قسم کھائی تھی کہ ہم صبح سویرے صبح ہوتے ہی جا کر کے اس باڑی کا پھل کاٹ لیں گے, تاکہ کسی مسکین کو فقیر کو پتا نہ چلے, کسی کو دینا نہ پڑے اور ہم سب اکیلے کھا جاوے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت منقول ہے کہ صنعاء یمن, یمن کا دارالسلطنت صنعاء, اللہ وہاں اس وقت اہل سنت کی مدد فرمائے, شیعوں کو غارت کرے اللہ تعالیٰ, پہلے سے صنعاء یمن کے دو فرسخ کے فاصلے پر ایک باڑی تھی جس کو مقام سروان یا بروان کہا جاتا تھا. یہ باڑی ایک نیک صالح آدمی تھی, ایک نیک صالح آدمی کی تھی. اس نیک صالح آدمی کا عمل یہ تھا کہ جب پھلوں کو توڑا جاتا تھا, پھل توڑنے کی موسم آتی تھی, تو کثرت سے اس کی باڑی میں پھل ہوتے ہوں گے, تو توڑتے توڑتے بہت سارے پھل زمین پر بھی گر جاتے تھے. جیسے کہ آج کل بھی جب آم چیکو وغیرہ توڑنے کی موسم آتے ہیں تو ایک مقدار زمین پر ایسے گر جاتی ہے, تو جو پھل نیچے گر جاتے وہ اس کو اٹھواتا نہیں تھا, چنواتا نہیں تھا, بلکہ مسکینوں کے لیے چھوڑ دیتا تھا. اسی طرح کھیتی کاٹنے کا وقت آتا, اناج غلہ چاول وغیرہ, تو جو کھوسے گر جاتے اس کو بھی اٹھواتا نہیں تھا, فقیروں کے لیے چھڑوا دیتا. جیسے کہ پھل اس طرح اناج بھی, اسی طرح کھلیان میں لے گئے تو کھلیان کے اندر بھی جو دانے بھوسے کے ساتھ باقی رہ جاوے وہ بھی فقیروں کے لیے چھوڑ دیتا تھا. اس وجہ سے جب اس کے یہاں پھل توڑنے, کھیتی کاٹنے یا کھلیان کا وقت آتا تو فقراء کی جماعتیں اس کے یہاں حاضر ہو جاتی تھی پھلوں کو اور گلے کو لینے کے واسطے. اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا, اس کے تین بیٹے باغ اور زمین کے وارث ہوئے. انہوں نے آپس میں یہ بات چیت کی کہ ہم تو اب تین فیملی اور تینوں کی اولاد, تینوں کی بیویاں بچے, بڑا کٹمب, पैदावार जरूरत से कम, इसीलिए हम फकीरों के लिए गल्ला नहीं छोड़ेंगे। बस अब हम जो है ये फकीरों वाला सिलसिला बंद कर देते हैं। उस वाकिए पर अल्लाह ताला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई। बात कहते हैं कि ये सन्नाए यमन के 6 मील के फासले पर था और बाद मुफस्सिरीन ने इसका महल्ले वकू हबशा को बतलाया है यमन के बजाय। और ये वाकिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रफाइलस्समा के कुछ वक्त के बाद पेश आया। फिर अक्समु जब उन तीनों भाइयों ने आपस के अंदर कसम खा ली लयसरिमुन्नहा मुस्लिहीन के सुबह सुबह जाकर के फल तोड़ लेंगे ताकि फकीरों को पता न चले, वलायस्तस्नून और इन्होंने फकीरों के लिए कोई अनाज का इस्तिस्ना नहीं किया कि फकीरों मिस्कीनों के लिए कुछ नहीं। बाद में वलायस्तस्नून का तर्जुमा किया है इन्होंने इंशाअल्लाह नहीं बोला कि सुबह में जाकर के इंशाअल्लाह अल्लाह सारे फल तोड़ लेंगे। फताफा अलैहा ताइफुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून जब वो लोग रात में सोए हुए थे तो आपके रब की तरफ से एक चक्कर मारने वाला रात को उनकी पूरी बाड़ी पर चक्कर मार गया। वो एक आग थी भयानक जो अल्लाह ताला के यहाँ से रात के वक्त के ऊपर नाजिल हुई और पूरी बाड़ी को उन्होंने उसने जला डाला। फअसबहत कस्सरीन और वो पूरी बाड़ी और फल और खेती कटी हुई खेती की तरह हो गए। दूसरा यानी जिस तरह कटी खेती भूसा चूरा होती है ऐसा पूरी बाड़ी का हाल हो गया, कुदरती जल के राख बन गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुम ने सरीन का तर्जुमा किया है काला भूसा, काली राख, काली रात की तरह वो पूरे के पूरा बाग हो गया। और बात कहते हैं कि पूरी बाड़ी काली बन गई। आज भी कहते हैं कि वहाँ पर काले पत्थर और काले काले निशानात वहाँ पर मौजूद हैं। और बाद में सरीन का तर्जुमा किया है चमकते दिन की तरह, यानी वो खेती सूख करके सफेद हो गई। पतना दो मुस्लिहीन अलाराम रख के सोए और सुबह उठे और आपस में एक दूसरे को आवाज देते हैं सुबह सवेरे उठ चल जल्दी खेत जाना है अने बदू आला हर को तुम सारिनील चलो जल्दी जल्दी खेत की तरफ, अगर खेती काटना है तो जल्दी चलो। चुनाचे वो लोग जो है जल्दी जल्दी तेजी के साथ चलते हुए खेत की तरफ रवाना हो गए। चले बाड़ी की तरफ चुपके चुपके कि किसी फकीर को पता न चले, कोई फकीर जो है आ न जावे, किसी को इत्तला न होने पावे। चुपके चुपके चलो बड़े जोर से तेज तेज चलते हुए निकले और वो यूँ समझे कि अल्लाह यदखुलन्ना अल्यौमा अलैकुम मिस्कीन कि आज तुम्हारे ऊपर कोई मिस्कीन गल्ला लेने के लिए आना नहीं चाहिए। वगदौ अला हर्दिन कादिरीन और वो ये समझे कि वो फकीरों को रोकने के ऊपर कादिर हो जाएंगे। सुबह सुबह बहुत तेज चले और आपस में क्या समझ रहे थे कि फकीरों को रोकने पर वो लोग कादिर हो जाएंगे, फकीरों को रोक सकेंगे। इस तरीके से इन लोगों ने आपस में सोचा, ये बदनीयती का अंजाम है। अभी अमल वजूद में नहीं आया था, नीयत बुरी थी। कौन सी नीयत? फकीरों को महरूम करने की। इसलिए इन लोगों ने जो है जल्दी जल्दी सुबह में जाने लगे, उस पर अल्लाह का अजाब आया। देखो नफ्से बदनीयती के अमल पर ऐसा वबाल आता है। फलम्मा रऔहा कालू इन्ना लदालून तो जब उन्होंने उस बाड़ी को देखा कि ये तो जली हुई काली पड़ी हुई है तो कहने लगे कि हम रास्ता तो नहीं भूल गए, अपने खेत के अलावा किसी दूसरे के खेत में तो नहीं आ गए, कोई और रास्ते पर चल करके हम गलत जगह तो नहीं आ गए। फिर बहुत ध्यान से देखा आजू बाजू के खेत और वहाँ की सब निशानियाँ तो कहने लगे कि बल नहनु महरूमून हम लोग तो लुट गए, हम तो महरूम कर दिए गए और हमारी बाड़ी बर्बाद हो गई है। हमारी बाड़ी है कोई और नहीं, बस ये तबाह बर्बाद हो गए। قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. تو تین بھائی میں سے جو درمیان والا تھا, جو تھوڑا سیدھا سمجھدار تھا, وہ کہنے لگا کہ کیا میں نے تم کو یہ کہا نہیں تھا کہ تم لوگ سب تسبیح پڑھو, سبحان اللہ پڑھو, اللہ تعالیٰ کے سامنے تم لوگ توبہ کرو, اور تم لوگ جو ہے فقیروں کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ رکھو. ایسا کیا میں نے تم کو بولا نہیں تھا؟ تم لوگ تو جو ہے اللہ کو بھول کر کے باتیں کرنے لگے. تو تسبحون کا ایک تر مطلب نکالا ہے کہ تم لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس زمانے کے اندر انشاءاللہ کے قائم مقام سبحان اللہ کا جملہ بولتے ہو, اس لیے تسبحون کا لفظ استعمال کیا. تو درمیانی بھائی نے کہا کہ میں نے تم کو انشاءاللہ بولنے کے لیے نہیں کہا تھا, لیکن تم نہیں بولے, اس لیے تمہاری کھیتی سے تم لوگ جو ہے محروم کر دیے گئے, اور میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر توبہ کرو. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین. تو سب بھائی آپس میں کہنے لگے ہمارے رب کی ذات ہر ایک سے پاک ہے, ہم ہی نے ظلم کیا کہ ہم فقیروں کو دینا نہیں چاہتے تھے, اس لیے عذاب ہمارے اوپر آیا. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. تو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ملامت کرنے لگے, تو نے ایسا نہیں کیا. کہتے میں نے کہا تو نہ کہہ رہا تھا. ایسے موقع پر ایسا ہی ہوتا ہے, جب کوئی مصیبت آتی ہے ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کی باتیں چالو ہو جاتی ہے. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین. اب سب کے سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی اور کہنے لگے اے اللہ ہماری بربادی ہلاکت, ہم ہی لوگ شرارت کرنے والے تھے. عسى ربنا یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون. امید ہے کہ ہمارے رب اس سے بھی بہتر باری ہم کو بدل کر کے دے دے, ہم ہمارے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لیں گے, اور یہ جو باری چلی گئی اس کے بدلے میں اللہ ہم کو اچھی باری عطا فرمائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے کہ انہوں نے سچی پکی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس برباد شدہ باڑی سے اچھی باڑی ان کو عطا فرمائی. ایسی اچھی باڑی عطا فرمائی کہ ایک انگور کا خوشہ خچر پر گدھے پر لاد کر کے لانا پڑتا تھا, اتنی بڑی جو ہے اللہ نے بہترین باڑی ان کو عطا فرمائی. کذالک کا عذاب, اللہ کا عذاب اسی طرح ہوا کرتا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے, والا عذاب الآخرت اکبر, والا عذاب الآخرت اکبر. یہ تو دنیا کا عذاب ہوا کہ باڑی برباد, آخرت میں تو اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا. لو کانو یعلمون, کاش کے وہ لوگ جان لے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بن جاوے. ایک دن مکہ والے کہنے لگے کہ دیکھو مرنے کے بعد زندہ تو ہونے کا ہے ہی نہیں, یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالی خالی مرنے کے بعد زندہ ہونے کی باتیں کر رہے ہیں, اور اگر بالفرض اگر زندہ ہوئے بھی تو ہم کو آخرت کے اندر دنیا سے زیادہ راحت اور نعمت اللہ عطا فرمائیں گے. تو کوئی کہنے لگا چلو دنیا سے زیادہ نہیں ملے تو کم سے کم مسلمانوں کو جتنی ملے گی اتنا تو ملے گا ہی ملے گا, ان سے زیادہ نہیں ملے تو دنیا میں ہم مسلمانوں سے زیادہ مالدار ہیں تو آخرت میں ان سے بھی زیادہ مالدار ہوں گے. تو ایک نے کہا چلو اتنے ہی ہوئے تو کم سے کم ان کے جتنا تو اپنے کو ملے گا ہی ملے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, افنجعل المسلمین کالمجرمین ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. یقیناً تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں کے باغات ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کریں گے؟ کہ مجرموں کے لیے تو بربادی ہے, سزا ہے, مسلمانوں کے لیے جنت ہے؟ بالکل نہیں, مسلمانوں کے برابر ان کو مل ہی نہیں سکے گا. ماں لکم کئی فتح کم انہیں کافر ہو, تم کو کیا ہو گیا, تم کیسی باتیں طے کرتے ہو کہ آخرت قائم ہوگی بھی تو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمانوں کے برابر تو کم سے کم دیں گے دیں گے. ماں لکم کئی فتح کم ان, تم لوگ کیسی باتیں طے کرتے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون, کیا تم لوگوں کے پاس کوئی کتاب ہے, اللہ کے یہاں سے کوئی کتاب لکھوا کے لائے ہو کہ جس میں تم لوگ یہ عبارت پڑھتے ہو. کون سی عبارت؟ ان لکم فیہ لما تخیرون, کہ تم کو وہاں جنت کی نعمتوں میں تم کو تم جو چاہو وہ سب ملے گا, تم کو وہاں جنت میں آخرت میں تم جو چاہو وہ سب ملے گا. ایسی کوئی لکھی ہوئی عبارت والی کوئی کتاب ہے تمہارے پاس؟ ام لکم ایمان علینا بالغ, ام لکم ایمان علینا بالغ الى یوم القیامہ, یا کیا تمہارے لیے کوئی قسم ہے ہمارے پر جو قیامت تک پہنچانے والی ہو, یعنی اللہ تعالیٰ سے تم نے کوئی قسم کھا کے معاہدہ لیا ہے, وعدہ اللہ سے تم نے پکا کروایا ہے, جو میدان قیامت تک کا کوئی مضبوط وعدہ اور قسم کا معاملہ ہوا ہو تمہارا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے تم سے کوئی وعدہ کیا ہو کہ تم کو جنت ملے گی راحتیں ملے گی, ایسا کوئی معاہدہ تم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے؟ ان لکم لما تحکمون, کہ یقیناً تم کو وہ تمام چیزیں ملے گی جو تم اپنے لیے طے کرو گے. سلہم ایہم بذالک زعیم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ذرا پوچھو تو صحیح کہ یہ جنت دلوانے کا ذمہ دار کون ہے کہ تم کو آخرت میں مسلمانوں سے اچھا درجہ یا کم سے کم مسلمانوں جیسا درجہ ملے گا, یہ دلوانے کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ کوئی کفیل تم لوگوں کا؟ ام لہم شرکا, یا ان کے کوئی شرکا ہے جو ضمانت لیتے ہو جنہوں نے ذمہ داری لی ہو؟ ایسا ہو تو فلیا تو شرکائہم ان کانوا صادقین, تو اپنے شریکوں کو بلاوے اگر سچے ہو تو, ورنہ جو ہے یہ لوگ جو ہے حقیقت کے اندر کوئی ان کے شریک قیامت کے دن کام آنے والے نہیں ہیں, ان کو کچھ نہیں ملے گا. ان یتبعون الا الظن, کہ محض اکل پچھو کے اوپر چل رہے, حقیقت میں کوئی چیز ان کو آخرت کے اندر نہیں ملے گی. یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون. ہم لہم شرکا, کیا ان کے لیے شریک ہے؟ فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین, تو اپنے شریکوں کو بلائیں ان کی مدد کرنے کے واسطے کفیل بننے کے لیے اگر سچے ہو. یوم یکشف عن ساق, جس دن پنڈلی کھولی جائے گی. کیا مطلب پنڈلی کھولے جانے کا؟ نمبر ایک, یہ ایک محاورہ ہے. عرب لوگ جب کسی خطرناک چیز کو, تکلیف والی سختی والی مشکلات والی چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس دن بہت حالت خراب ہوگی, اس دن بہت حالت خراب ہوگی, کسی دن کوئی سخت مصیبت سخت تکلیف کو بیان کرنا چاہتے ہیں, تو اس وقت کشف ساق کا محاورہ استعمال کرتے ہیں. تو گویا کشف ساق یہ کنایا ہے قیامت کے دن کی سخت تکلیف اور سخت مصیبت سے. جیسے کہ کوئی آدمی لنگی پہنا ہو ازار پہنا ہو اور سخت حالات آئے تو کیسے بھاگتا ہے, لنگی چڑھا کر کے اور جو ہے گھاگرا اونچا کر کے کیسے بھاگتا ہے, تو گویا کہ وہ ایک سخت مصیبت اور خطرناک حالات سے وہ کنایا ہے. نمبر دو, بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ خاص صفت ہے کشف ساق, جس صفت کی حقیقت ہمیں دنیا میں پتہ نہیں چل سکتی, قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ وہ صفت کا کیا مطلب ہے. نمبر تین, بعض نے اس کا وہ مطلب لیا ہے کہ جس قیامت کے دن تمام حقائق کھول دیے جائیں گے اور لوگوں کے اعمال کھل کر کے سامنے آ جائیں گے, تو اعمال کا کھل جانا, حقائق کا بھی نقاب ہو جانا, یہ جو ہے آیت کریمہ میں مراد لیا گیا ہے. اور نمبر چار, بعض حضرات یہ فرماتے ہیں یہ متشابہات کے قبیل سے ہیں, اللہ کا ید, اللہ کی ساق, اللہ کا وجہ, یہ سب چیزیں متشابہات میں سے, اس کی صحیح مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. وَإِذْ أَوْنَ إِلَى السُّجُودِ اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا. ہاں ان کو سجدے کے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ اور قیامت کے دن ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا. آؤ اللہ کے سامنے سجدہ کرو, تم دنیا آخرت کے اندر ان کا امتحان لے کر کے ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا. کہتے ہیں کہ محشر کے اندر ایک موقع ایسا آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہر انسان بے اختیار سجدہ کرنے کی تیاری کرے گا, کیا مومن کیا کافر کیا یہودی کیا نصرانی. لیکن جو دنیا میں اللہ کے سامنے سجدے نہیں کرتے تھے وہ پیچھے کی طرف گریں گے, الٹے گریں گے, پشت کی جانب کے اندر الٹ جائیں گے, کیونکہ وہ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے. تو ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا فلا یستطیعون, لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ سجدہ کرنے کے لیے کمر جھکنا شرط, اور ان کی کمر ایک طباق کی طرح اللہ تعالیٰ بنا دیں گے جس میں فولڈ نہیں ہو سکے گی, اور وہ جھک نہیں سکے گی, مڑ نہیں سکے گی. خاشعتن ابصارہم, ان کی نگاہیں مارے ذلت کے جھکی ہوئی ہوگی اور وہ نگاہ کو اٹھا کر کے دیکھ بھی نہیں سکیں گے. ترحقہم ذلہ, ان کے اوپر رسوائی چھائی ہوگی. وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون, اور پکی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ کے سجدے کے لیے دعوت دی جاتی تھی اور دنیا کے اندر وہ صحیح سالم تھے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے نہیں تھے. یعنی دنیا میں ان کو پانچ نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا تھا پھر بھی وہ آتے نہیں تھے, یا دنیا میں جماعت کے پیچھے رہتے تھے, انفرادی نمازیں پڑھتے تھے, حیال الفلاح کی آواز سن کے مسجد میں نہیں آتے تھے. آج ان کو آخرت میں یہ سزا دی جائے گی. اور پکی بات یہ ہے کہ ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا حالانکہ وہ صحیح سلامت تھے, پھر بھی دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے, تو آج قیامت کے دن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو اور اس شخص کو جو اس قرآن کی بات کو جھٹلاتا ہے, یعنی ولید ابن مغیرہ اور اس کے ہم خیال جو نبی کا لایا ہوا قرآن جھٹلاتے, ان کو چھوڑ دو. یہ جو ہے نا سخت لڑائی اور ناراضگی سے کنایا ہے. جیسے ہم بعض مرتبہ کہتے ہیں نا تم سب ہٹو نہیں میں نمٹ لیتا ہوں اس کے ساتھ, آ جائے وہ میرے مقابلے میں, اس طرح یہ سخت ناراضگی اور سخت جنگ کا جملہ ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم ان کو درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے تھوڑا تھوڑا گھٹا گھٹا کر کے ہم ان کو کھینچیں گے پکڑیں گے اس طریقے سے کہ ان کو پتا تک نہیں چل سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے جھٹلانے والے کو ایسا عذاب دیں گے کہ اس عذاب کا کسی کو پتا نہیں چلے گا. آہستہ 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 درجہ بدرجہ ہم ان کو گھٹا گھٹا کر کے عذاب کے اندر مبتلا کریں گے. چنانچہ جب جب بھی یہ گناہ کرے اللہ ایک اور نعمت دے گے, جب جب بھی گناہ کرے ایک اور نئی نعمت ملے, اور نہ شکری کرے شکر سے محروم کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت عطا فرمائے اور وہ معصیت سے اڑا ہوا ہو تو سمجھ جانے کا کہ یہ استدراج ہے, اللہ اس کو آہستہ آہستہ کھینچ رہے جہنم کی طرف. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم ان کو آہستہ آہستہ اس طریقے سے کھینچیں گے کہ وہ لوگ جانتے ان کو پتا بھی نہیں چلے گا. وَأُمْلِي لَهُمْ, میں ان کو مہلت دیتا ہوں, اِنَّ قَيْدِي مَتِينَ, میری تدبیر بہت مضبوط ہے. اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا, کیا آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے ان احکام کو پہنچانے کے اوپر کوئی معاوضہ مانگتے ہو؟ فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ, کہ وہ تاوان کے بوجھ کے اندر دبے ہوئے ہیں اور جو ہے نبی ان سے معاوضہ مانگتے ہو دعوت کے کام کا, اور دعوت کے کام کا معاوضہ اور اجرت دینے کی وجہ سے وہ بوجھ کے نیچے دبے پڑے ہو, اتنی ساری فیس دینے کی ہم کیسے دے رہے. ام عندهم الغیب فهم یکتبون. ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی سے دعوت کے اوپر کوئی معاوضہ مانگتے ہی نہیں, اس لیے جو ہے بوجھ کے تلے دبنے کا کوئی سوال ہی نہیں. ام عندهم الغیب, کیا ان کے پاس کوئی غیب کی بات آتی ہے, لوہے محفوظ میں سے کوئی غیب کی بات آتی ہے, فهم یکتبون, کہ وہ اس کو لکھ لکھ کے رکھتے ہو اور لکھتے رہتے ہو اور اس کی نہ روشنی نہیں بتلاتے ہو. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت, لہذا آپ صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کے اوپر اور آپ مچھلی والے کی طرح مت بنیے. یعنی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی روش پر آپ نہ آئیے. گویا کہ اس آیت کے شان نزول میں ایک روایت یہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر منافقوں کے ورگلانے سے بعض حضرات نے میدان چھوڑا, اس پر جو ہے آیت کریمہ نازل ہوئی, تب سے اس کو مدنی کہا جائے گا, یعنی کہ پوری سورت مکی اور یہ آخیر والی آیت جو ہے اس کو مدنی کہا جائے گا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, جب مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا تو حضور جو ہے طائف تشریف لے گئے, طائف والوں نے بھی ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد سلوکی کا معاملہ کیا, اس پر یہ آیت نازل ہوئی. فاصبر لحکم ربک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فیصلے کے اوپر صبر کیجئے ان کے بارے میں اللہ کا جو فیصلہ ہو. ولا تکن کصاحب الحوت, پر آپ مچھلی والے حضرت یونس کی طرح مت ہوئیے کہ اجلت میں وہ چلے گئے تھے. چنانچہ آپ نے اپنی قوم اہل نینوا کو کہا کہ ایمان لاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا, عذاب کے آثار نظر آئے, یونس علیہ السلام چلے گئے. نبی ہجرت کے معاملے میں بھی اللہ کی مرضی کے پابند ہوتے ہیں, ابھی ان کو ہجرت کی اجازت نہیں ملی اور چلے گئے, پھر وہ عذاب کے آثار تو چل گئے کیونکہ قوم کے لوگوں نے توبہ کر لی. تو آپ جو ہے ان کی طرح مت ہوئیے اور جم کر کے یہاں پر رہیے. اذ نادا وہو مکظوم, جب یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور وہ گٹ گٹ کر غم سے گٹ گٹ کر بھرے ہوئے تھے, یعنی بہت غم زدہ سے غم سے گٹ رہے تھے, مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربک لنبذ بالعراء وهو مذموم, رب کی نعمت نے, ان کے رب کی نعمت نے, ان کے رب کی رحمت نے, ان کے رب کے فضل و کرم نے حضرت یونس علیہ السلام کو سنبھال لیا, چنانچہ وہ کھلے میدان کے اندر ڈال دیے گئے. وہ ہوا مضموم, وہ بری حالت کے اندر تھے. ظاہر بات ہے کہ 40-45 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے, بدن کے بال اتر گئے اور ایک جیسے چوزا بچہ ہوتا ہے ایسے کمزور اور نازک بن گئے. فَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجْعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ, اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا یعنی نبوت کے لیے اور ان کو صالحین کی جماعت میں شامل کر دیا. صالحین میں سے تو وہ پہلے سے تھے, سلام اللہ نے ان کو مزید ترقی عطا فرمائی. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ, کہتے ہیں کہ مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, حضور کو ستانا پریشان کرنا بھی, باقی انہوں نے حضور کو مار ڈالنے کا بھی نعوذ باللہ منصوبہ بنایا اور قتل کرنے کی سازش, ایک تو وہ ہجرت کے وقت ہوئی لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ عرب کے اندر ایک آدمی ایسا تھا جو اس کی نظر بہت ڈینجر تھی, جس کسی کے اوپر بھی وہ نظر لگاوے تو وہ مر جائے, اور یہ نظر بد خطرناک. یاد میں مشکات میں روایت پڑی, العین حق, نظر بد لگنا حقیقت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے اونٹ ہانڈی میں اور انسان قبر میں چلا جاتا ہے, یعنی یہ سحر سے بھی خطرناک چیز ہے نظر بد کا لگنا. حدیث میں اس کی بڑی شکتی سنگینیوں کو بیان کیا گیا, آدمی کو نظر بد لگے تو آدمی بیمار ہو جائے اور اچھے آدمی سے بھی نظر بد لگ سکتی ہے. تو एक आदमी था कि जिसकी नज़र बड़ी खतरनाक थी, उसको लाए ये लोग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे और उसको कहा कि तू हुजूर पर नजर बद लगा और इनको कत्ल कर दे। उसने बहुत कोशिश की लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम पढ़ते रहे, जिसकी वजह से उसकी नजर बद का असर कट गया और हुजूर की हिफाजत हो गई। तो नजर बद भी हो सकती इस आयत के अंदर, व इन यकादुल लजीन कफरू, और ये काफिर लोग तो अपनी निगाहों से आपको फिसलाने लगे थे, यानी आपके ऊपर नजर बद लगाना चाहते थे और नजर बद लगा करके आपको बर्बाद कर देना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई। और दूसरा तर्जुमा जो अल्लामा महल्ली ने किया वो ये किया कि ये हुजूर को हर तरह परेशान करते थे। बाज लोग जबान से सख्त बात बोले, बाज लोग जो है आँख से तिरछी दुश्मनावट वाली निगाहों से देखे। तो लईज़लिको नका बिअब्सारिहिम का दूसरा मतलब क्या, लईज़लिको नका कि तिरछी दुश्मनावट वाली गुस्से से भरी नाराजगी वाली नजरों से हुजूर को देखते थे। जैसे हम बाज मरतबा कहते हैं ना, वो आए लेकिन आज मेरी तरफ बहुत गुस्से से देख रहा था, जैसे मेरा दुश्मन ऐसी कड़वी निगाहों से तिरछी निगाहों से मुझे देख रहा था। तो ऐसी गुस्से वाली तिरछी दुश्मनावट वाली निगाहों से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिसला देना चाहते थे कि हुजूर नऊज़ु बिल्लाह गिर जावे और नऊज़ु बिल्लाह तबाह हो जाए। लम्मा समिउ ज़िक्र, जब उन्होंने नसीहत नामा यानी कुरान सुना उस वक्त के ऊपर वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। कहते हैं अल्लामा मावर्दी नकल करते हैं कि नजरे बद कबीले बनू असद में बहुत ज्यादा था और उन लोगों का नजरे बद लगाने का तरीका ये था कि जब किसी के माल को नजर लगाना चाहते, किसी इंसान को नजर लगाना चाहते, किसी जानवर को नजर लगाना चाहते, ये सब पे नजर लग सकती है, माल पर या दरख्त पर भी लग सकती है, जानवर पर भी लग सकती है। तो वो क्या करते, तीन दिन तक खुद को भूखा रखते, फिर जिस पर नजर लगानी उसके पास आते और आकर के उसके बारे में पसंदीदा अल्फाज बोलते, तारीफ के तौसीफ के अल्फाज बोलते, जिसकी वजह से नजरें बद लग जाती। जैसे कि अपने अंदर भी यही आम है, कोई बहुत अच्छे कपड़े पहन के ना धोके ऊद लगा के आया, कितना अच्छा लगता है, वो बेचारा गया काम में से, उसको लगता ही नजर आपकी। इसलिए हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को अच्छी हालत में देखो तो कहो माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कोई दरख्त अच्छा देखो, कोई जानवर अच्छा देखो, कोई चीज अच्छी देखो तो माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ो, वरना नजर बद उसको लग जाती है। और हदीस में भी है, हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर उतारने के कलिमात पढ़ा करते थे, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि तामति मिन कुल्लि शैतान व हाम्मति व मिन कुल्लि अइनिल लामा, ये कलिमात हुजूर पढ़ा करते थे। बाज़ रिवायत में दूसरे कलिमात भी आए हैं, अल्लाहुम्मा ज़स्सुल्तानिल अज़ीम वल मन्निल क़दीम ज़ल वज़हिल करीम वलीयल कलिमातित तामात दावात المستجابات आफ़ الحسن والحسين من أنفس الجن وعيون الإنس, ये अल्फाज भी बाज़ रिवायतों के अंदर आए हैं। और जो है ये अमल भी आया है कि जिसकी नजर लगी है उसके पास गुसल करवाओ या उसके पास वुजू करवाओ और उसके गुसल या वुजू का बचा मुस्तमल पानी जिसके ऊपर नजर लगी उस पर डाल दो तो उसकी वजह से भी नजर उतर जाती है। और इस आयत करीमा के विर्द और उसके दम से भी जो है नजर उतर जाती है। काजी साहब ने तफसीर मजहरी में हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि किसी को नजर लगी हो तो ये आयत पढ़ो 11 बार 21 बार 41 बार अव्वल आखिर दुरूद के साथ और दम कर दो तो नजर बद से शिफा हो जाएगी। लम्मा सनी व जिक्र व यकूलून इन्नहू लमजनून, और वो लोग अपनी जुबान से यूं कहते کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دیوانے ہیں اس قرآن کی وجہ سے. وما ہوا الا ذکر للعالمین, جس قرآن کو یہ لوگ جنون اور دیوانگی کہتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن تو تمام عالم والوں کے لیے سراپا نصیحت بن کر کے آیا ہے. یہ کیسے جنون ہو سکتا ہے؟ لال سوکھی مرچی ہوتی ہے نا, اچھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے, اس کے اوپر کی جو ڈش ہے وہ بھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے, ایسی سات یا گیارہ لینے کی. اور ہر ہر مرچی کے اوپر بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنے کا, پھر اس کو مریض کے پورے بدن کے اوپر اوارنے کا, گھمانے کا, اور پڑھتے وقت پر معوذتین اور آیات سحر پڑھ لینے کی. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر, پھر اس کو گیارہ مرتبہ گھما کر کے آگ میں ڈال لینے کا, تو نظر بد ہوگی تو مرچی جلنے کے باوجود بھی ذرہ برابر بھی بدبو نہیں نکلے گی, ورنہ ایک مرچی جلے تو پورے مدرسے میں سب کو ہانسی ہانسی چالو ہو جائے, چھینک چالو ہو جائے. لیکن آپ سات گیارہ مرچی جلاؤ گے تو بھی بدبو نہیں آئے گی, تو یہ علامت ہے کہ اس کو نظر بد لگی ہے. پھر روزانہ صبح شام دو تین چار پانچ سات آٹھ دن تک کرو پابندی سے تو نظر بد اتر جائے گی. نظر بد بہت ڈینجر ہے, سار سے بھی خطرناک, اسی لیے اس کی طرف غفلت نہیں رکھنے کی, اس کا اوپر خاص دھیان دینے کا.